أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. روز ولادت با سعادت سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ تمام عزیزان و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت و تمام امت مسلمہ کو تبریک عرض ہے و تہنیت عرض ہے. ماہ بھی مبارک ہے و دن بھی مبارک ہے و یہ محفل و مجلس بھی الحمدللہ مبارک ہے, اور امید ہے کہ خداوند تعالی آج کے مولود کی برکت سے و اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کو و تمام ملت اسلامیہ کو پروردگار وہ برکتیں و رحمتیں جن کے منتظر ہیں و جن کی ضرورت ہے وہ خداوند تعالی انشاءاللہ عنایت فرمائے گا. امام مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت و ہستی ناشناختہ ہے, لوگوں کو عقیدت ہے امام علیہ السلام سے لیکن معرفت نہیں ہے, کم ہے, یعنی کروائی نہیں گئی, معرفت لوگوں کو پیش نہیں کی گئی. وقت جو کہ کم ہے ہمارا, بہت ہی محدود ہے, اس لیے میں بہت سارے مطالب کو چھوڑ کر اصل مطلب کی طرف آؤں گا, اور تاکہ واضح ہو جائے وہ نقطہ جو چند دن سے آپ کی خدمت میں اشارہ بھی ہو رہا تھا کہ امام علیہ السلام سے متعلق اور آپ کی سیرت طیبہ و آپ کی شخصیت پاکیزہ کے متعلق کچھ عرض کروں گا. امام مجتبیٰ علیہ السلام معروف ہیں بہت ہی برجستہ اور نمایاں صفات میں, جن میں سر فہرست سخاوت ہے, جود و کرم ہے, شجاعت و بخشش ہے, اور شرح صدر, سیہ صدر جس کو کہتے ہیں, شرح صدر قرآن کی اصطلاح کے مطابق شرح صدر میں, لیکن یہ صفات امام علیہ السلام کی کم پہچانی گئی ہیں. عام طور پر امام علیہ السلام کا عنوان کریم اہل البیت ہے, امام مجتبیٰ کریم ہیں, اہل بیت اہل کرم ہیں, و اہل بیت میں بھی امام مجتبیٰ علیہ السلام کریم اہل البیت ہیں. عمر بھر بلکہ بچپن سے, کم سنی سے امام مجتبیٰ علیہ السلام نے بخشش اور سخاوت میں اپنی ایک شناخت بنا لی تھی. امام علیہ السلام کو اسی عنوان سے پہچانا جاتا تھا, قریبی لوگ بھی, نا آشنا بھی, اگر کوئی اور تعارف نہ ہوتا انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ مدینہ میں کریم و اہل بخشش شخصیات میں سے سب سے نمایاں امام مجتبیٰ علیہ السلام ہیں. امام علیہ السلام کا اخلاق بہت متاثر کن تھا, انتہائی اعلیٰ تھا, حتیٰ اپنے مخالف اور اپنے دشمن کو بھی امام کا کردار و امام کا اخلاق متاثر کر دیتا تھا. بارہا یہ اتفاق رونما ہوا کہ امام کے بہت سارے مخالفین, دشمنان امام کے, خصوصاً شامی جو شام سے آتے تھے لوگ, یا شامی پراپوگنڈے سے متاثر ہوتے تھے. شام گڑھ تھا امامت کے خلاف سازشوں کا اور دشمنیوں کا، چونکہ وہاں پر امیر شام عرصے سے حکومت قائم کیے ہوئے تھا اور اس نے اپنے حکومت کا محور، اپنی طاقت کا محور اہل بیت کی دشمنی کو قرار دیا تھا، آل رسول کے ساتھ دشمنی، اس کے تمام امور کی توجہ کا مرکز تھی. اور اس کے لیے بہت وسیع انتظام اس نے کیا تھا، اہل بیت کے خلاف دشمنی، امیر المومنین کے خلاف پراپوگنڈا، امیر المومنین کی اولاد کے خلاف پراپوگنڈا، و بالخصوص امام مجتبیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں بھی، دشمنیاں بھی، اور انتہائی غلیظ قسم کا پراپوگنڈا جو ارد گرد میں اپنی منظم ٹیم کے ساتھ پھیلایا ہوا تھا. عوام الناس کی ایک کمزوری یہ ہے کہ پراپوگنڈا اور افواہیں سن کر فوراً اسے مان لیتے ہیں، یقین جان لیتے ہیں اس پر. یہ مشینری بنو امیہ کی اور خصوصاً امیر شام کی بہت فعال تھی، اور صبح و شام اس کام کے اندر مصروف تھے، مشغول رہتے تھے غلط فہمیاں پھیلانا. عوام میں بھی کمزوری یہ ہے، بہت بڑی کمزوری عوام کی یہ ہے کہ وہ افواہ میں اور حقیقت میں فرق نہیں کرتے، افواہ اور خبر دونوں ایک چیزیں سمجھتے ہیں. اگر آپ ابھی تجربہ کر لیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کارگاہ میں عوام کتنے ہیں اور خواص کتنے ہیں، سوجھ بوجھ والے کتنے ہیں، سمجھدار کتنے ہیں، ایک افواہ پھیلا کے دیکھیں، جو مانتا جائے گا بغیر تحقیق کے، بغیر غور کیے آپ ایک نامعقول افواہ پھیلا دیں. مثلا آپ یہ افواہ پھیلا دیں کہ یہاں ایک آدمی کے سینگ نکل آئے ہیں، ایسے جھوٹ سے آپ بہت ساروں کو بتائیں گے، جا کر وہ سنتے ہی یقین کر لیں گے، بہت سارے اس کو دیکھنے آ جائیں گے کہ واقعی نکل آئے ہیں سینگ، بہت سارے فوراً گھروں میں اطلاع دیں گے، فون کر دیں گے کہ یہاں پر کسی کے سینگ نکل آئے ہیں اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور اتنے بڑے بڑے سینگ ہیں. یہی عوامی پن اسی کو کہتے ہیں، اسی سے دشمن بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اسی سے مکار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر یہ کمزوری نہ ہو عوام کے اندر، یہ سوجھ بوجھ کی شعور و بصیرت آ جائے، اور افواہوں میں اور خبروں میں یا افواہوں میں اور حقائق میں فرق پتہ چل جائے انہیں، یہ فرقان ان کے اندر آ جائے، پھر کوئی دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا ملت کے خلاف، امت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. لیکن ہمیشہ سے یہ عوام کی کمزوری رہی ہے کہ کسی بات کی تحقیق کرنا، اس کو پرکھنا، اس کی صحیح ہونا اور غلط ہونا معلوم کرنا، کنفرم کرنا، اس کی زحمت گوارا نہیں کرتے. بس یہ افواہ کافی ہے، اڑا دی گئی یہ بات تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے. اگر شک کریں گے بھی تو قرآن میں شک کریں گے، علماء کی بات میں شک کریں گے، دین کی بات میں شک کریں گے، افواہوں میں شک بھی نہیں کرتے. اگر یہ افواہ اڑائیں کہ کسی آدمی کی یہاں دم نکل آئی ہے تو سب مان لیتے ہیں. مجھے یاد ہے میں شاید اس وقت اسی شہر میں تھا تبلیغ کی غرض سے، پاکستان کے ایک شہر میں، وہاں مشہور کر دیا لوگوں نے کہ ایک عورت بندر بن گئی ہے، اس نے علم کی بے حرمتی کی ہے اور جس کے نتیجے میں بندر بن گئی ہے، اور وہ بندی ہوئی ہے اور لشکر کے لشکر جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور دیکھنے کے لیے کہ یہ عورت بندر بن گئی. پھر آ کے کہتے بھی ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عورت بندر بن گئی. انہوں نے ایک چھوٹا سا بندر باندھا ہوا تھا پہلے سے وہاں، اور مشہور یہ کیا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی ہے، اس نے علم کی بے حرمتی کی ہے اور فوراً وہیں پر بندر بن گئی. اور اس کے بعد یہ بات پورے شہر میں ایک مسلم حقیقت بن گئی. اور اسی جگہ پر مثلا مجلس میں عالم دین جو قرآن و سنت رسول اللہ یا آئمہ اطہار کی تعلیمات بیان کر رہے تھے، ان میں سے کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. افواہوں کو بہت جلد مانتے ہیں. جس طرح پنجابی مسلمان علامہ اقبال کی نظم ہے اس کے اندر مزاج لکھا گیا ہے پنجابی مسلمان کا کہ تحقیق کی طرف، مطالعے کی طرف، غور و فکر کی طرف نہیں جاتا، لیکن اگر پیر پرستی، پیر بازی، مرید بازی، کہیں ایسا پھندہ اس کے لیے لگایا جائے تو یہ فوراً اتر کے اس میں پھنس جاتا ہے، علم کی طرف نہیں آتا لیکن ان پھندوں کی طرف اور اتھکنڈوں کے اندر جلدی گرفتار ہو جاتا ہے۔ جس قوم میں، ملت میں سطح شعور نیچے ہو، یہ اس کی پریشانیوں میں سے ہے، اس کے مسائل میں سے ہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکومتی مشینری، یعنی شامی حکومتی مشینری، البتہ مرکزی حکومت امام کے پاس تھی، اور شام میں مخالف اڈا تھا سازشوں کا، دشمنیوں کا۔ انہوں نے بہت شدید قسم کا پروپوگنڈا اہل بیت کے خلاف اور امام کے خلاف پھیلایا، اور لوگ مان بھی لیتے تھے، یقین بھی کر لیتے تھے، جس سے سنتے فوراً باور کر لیتے کہ یہ ایسے ہی ہے، اہل بیت ایسے ہی ہیں۔ لہذا بڑے بگڑے ہوئے ہوتے تھے شامی طیش میں، اور اس نیت کے ساتھ آتے کہ جو ہی ہم اہل بیت میں سے کسی کو دیکھیں گے فوراً قتل کر دیں گے، چونکہ یہ لوگ زندہ رہنے کے لیے کافی نہیں ہیں، یا ان کو زندہ نہیں چھوڑنا ہم نے۔ اس قدر غلط پروپوگنڈا تھا۔ اس قسم کے بڑکے ہوئے، بفرے ہوئے لوگ جب امام مجتبیٰ کی خدمت میں آتے، حاضر ہوتے، بعض اوقات گستاخی کرتے، بے حرمتی کرتے، بدتمیزی کرتے، لیکن امام علیہ السلام کا رویہ اور اخلاق ان کو متاثر کرتا، اور وہیں پر توبہ کرتے، روتے، معافی مانگتے، اور پشیمانی و ندامت کا اظہار کرتے۔ بارہا یہ تکرار ہوا ہے امام علیہ السلام کے کردار کے ذریعے سے لوگوں نے اپنے رویوں کو بدلا ہے، اپنے طور طریقوں کو بدلا ہے، کہ کردار کی قوت امام مجتبیٰ علیہ السلام میں اس قدر قوی تھی کہ دشمن بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی طرح ایک بہت جامع ہستی ہیں، جامع اسوہ ہے امام مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں، لیکن امام علیہ السلام کی ساری شخصیت اپنے زمانے کے حالات کے اندر گویا یوں کہیں کہ لپٹی ہوئی ہے اور چھپی ہوئی ہے۔ زمانے کے حالات اس طرح کے تھے کہ یہ عظیم ترین اسوہ جو مختلف دور گزارے ہیں امام مجتبیٰ علیہ السلام نے، ایک دور بچپن کا گزارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ایک دور امیر المومنین کے ہمراہ گزارا ہے، اور ایک دور امیر المومنین کے بعد اپنی امامت کا طے کیا ہے، اور پھر آخر میں شہادت۔ یہ پورا زمانہ، تین چار دور جو امام کی زندگی کے بنتے ہیں، ان سب پر سایہ پڑا ہوا ہے امام کے امامت کے زمانے کے واقعات۔ جبکہ ایک مفصل کردار امام کا پہلے رہا ہے، امام علی علیہ السلام کے زمانے میں، یا کہیں خلفاء کے زمانے میں، رسول اللہ کے ساتھ مختصر عہد گزرا ہے، پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ خلفاء کی حکومت میں گزرا ہے، پھر اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ایک عرصہ گزارا، اور پھر اپنی امامت کا زمانہ۔ لیکن ان تمام ادوار میں، جتنے بھی امام علیہ السلام کے عہد گزرے ہیں، امام کی امامت کا زمانہ اس سایہ ڈالا ہوا ہے اس نے تمام باقی ادوار کے اوپر۔ چونکہ یہ زمانہ بہت ہی عجیب و غریب زمانہ تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امامت کا زمانہ، امام علی علیہ السلام کے بعد، اور جو حالات اس وقت رونما ہوئے، اور ان حالات نے جو نتائج دیے، جو اثرات چھوڑے، اس نے پوری تاریخ کے اوپر سایہ ڈالا ہوا ہے۔ آج بھی امام حسن کا نام آتے ہی سب سے پہلے ذہن میں صلح امام حسن کا تصور آتا ہے، جسے پاکستانی صلح کہتے ہیں، امام حسن کی صلح، صلح امام حسن، یہ سایہ ڈالے ہوئے ہے تمام زندگی یہ امام پر۔ جدا ہونا چاہیے امام کی سیرت طیبہ ان مختلف ادوار کے اندر ایک مستقل موضوع ہے، جو بطور نصاب پڑھنے کی اور پڑھانے کی ضرورت ہے، پرورش کے لیے، تربیت کے لیے سب سے اعلیٰ ترین مواد ایک امام مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ و حیات حسنہ و طیبہ ہے کہ اگر اس کو تدوین کیا جائے، درسی مواد کے شکل میں دیا ڈالا جائے اور اس نظام میں ہم اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو اور دینداروں کو تربیت کریں، تو رنگ زندگی امام حسن تمام امت کے اوپر آ سکتا ہے۔ لیکن عرض کیا کہ وہی حادثات جو امام کی امامت کے زمانے میں پیش آئے ہیں، انہوں نے اتنا سایہ ڈالا ہوا ہے کہ باقی ساری حیات امام علیہ السلام کی اس سے نا آشنائی ہے، کوئی بھی آشنا نہیں ہے اس طرح سے کہ امام کی باقی زندگی کیسے گزری۔ البتہ امام مجتبیٰ علیہ السلام ہی فقط یوں نہیں، بلکہ باقی ہستیاں، شخصیات و اسوات حسنہ و معصومین، ان کے بارے میں بھی صورتحال یہی ہے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام فقط کربلا کے اندر تھوڑی شناخت ہے امت کو، لیکن کربلا سے پہلے اتنی طولانی عمر، عمر مبارک امام علیہ السلام کی گزری ہے جس کی کوئی تفسیر و تشریح و وضاحت نہیں ہے۔ یا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، ان کی حیات طیبہ بھی صرف کربلا کے چند دن ہیں جو عموماً ممبروں پہ اور مجالس میں، چند روز کربلا میں فقط ہمیں حضرت عباس ذاکرین و خطبہ سنا دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اتنی عمر جو امام، اتنی عمر جو حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی بسر ہوئی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بہر کیف اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے کہ یہ عام ہوں، یہ تعلیمات اور یہ سیرتیں عام ہوں اور نصابی شکل اختیار کریں اور ہمارے روزمرہ کے مطالعے کا مواد بن جائیے، تاکہ بچہ آگاہ ہو ان حقائق سے۔ چونکہ امام علیہ السلام کے حالات، امامت کا عہد بہت اہم زمانہ ہے، اور یہی زمانہ تمام باقی نسلوں سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس طرح سیرت امام مجتبیٰ تمام نسلوں کی میراث ہے و سرمایہ ہے، تمام موجودہ نسلیں، آنے والی نسلیں، گزشتہ نسلیں، ان سب کے لیے سیرت امام مجتبیٰ ایک الہی سرمایہ ہے، اسے آشنا ہونا لازمی ہے۔ عہد امامت میں جو کچھ ہوا وہ حقائق بھی بہت ساری امتوں کے لیے، وہ خصوصاً آج ہمارے لیے، ملت پاکستان کے لیے سمجھنا ضروری ہیں، عبرت کے لیے بھی اور درس کے طور پر بھی۔ سب سے سخت عہد امام مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات کا یہی عہد امامت تھا۔ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی ماہ مبارک رمضان میں ہی، اور ماہ مبارک رمضان میں ہی امام مجتبیٰ علیہ السلام کی امامت کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور عملی طور پر امام علیہ السلام نے حکومت بھی، حکومت کی زمام بھی سنبھالی، بعنوان حاکم، بعنوان خلیفہ، حاکم مسلمین و امیر المومنین کی حیثیت سے زمامدار حکومت بھی بنے، اور شیعہ اعتقاد کے مطابق ایک امام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد امام بعد عملی طور پر منصب امامت کے فرائض سارے امام بعد کے ذمے ہو جاتے ہیں۔ امام قبل جب تک موجود ہوں، اگرچہ ان کے ہمراہ دوسرے امام موجود ہوں، لیکن امامت کے اختیارات فقط اس شخصیت کو حاصل ہوتے ہیں جو، جن کا عہد امامت گزر رہا ہے۔ جس طرح علی علیہ السلام کا عہد امامت ہے تو تمام اختیارات امامت علی علیہ السلام کے پاس ہیں، اور امام مجتبیٰ علیہ السلام پیروکار ہیں امام علی علیہ السلام کے، بحیثیت امام، امام علی کے مقابلے میں یا سامنے نہیں ہیں، بلکہ بحیثیت پیروکار ہیں، بحیثیت اطاعت گزار و مطیع و فرمان بردار، کہ جو کچھ امام وقت حکم دیں گے وہی انہوں نے انجام دینا ہے۔ علی علیہ السلام کے بعد جب امام مجتبیٰ علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے تو سید الشہداء علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام بھی محض ایک پیروکار کے اور اطاعت گزار و فرمان بردار کی حیثیت سے امام مجتبیٰ کے ساتھ تھے، کہ امامت کے تمام اختیارات، الہی اختیارات، وہ امام مجتبیٰ کے پاس ہیں۔ لہذا جو فرمان و حکم امام مجتبیٰ دیں گے، سید الشہداء نے امام حسین نے اس پر عمل کرنا ہے، اور ایسا ہی کیا۔ ایک دفعہ بھی پورے عہد میں یہ ظاہر نہیں ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ کے سامنے کوئی اظہار نظر کیا ہو یا اپنی رائے ظاہر کی ہو یا کوئی، نہ، بالکل اطاعت محض کے تحت جو کچھ امام وقت کا حکم ہے میں نے وہ ماننا ہے، وہ بجا لانا ہے۔ بلکہ علی علیہ السلام نے اپنے عہد امامت میں ایک دفعہ امام مجتبیٰ کو حکم بھی دیا، اجازت بھی دی کہ آپ گفتگو کریں، کہ کوئی وفد آیا ہوا تھا کسی علاقے کا اور انہوں نے کوئی مطالب چھیڑے، صحیح میرے ذہن میں مطلب پورا باقی نہیں کہ کیا موضوع تھا، لیکن امام علیہ السلام نے حکم دیا امام مجتبیٰ کو کہ آپ یہ کام کریں۔ امام مجتبیٰ نے وہاں ایک تو ادب کا اظہار کیا اور دوسرا وہی اپنی اطاعت کا، کہ آپ کی موجودگی میں میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ آپ تشریف فرما ہوں، آپ موجود ہوں اور میں اظہار نظر کروں یا میں اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کروں، لہذا معذرت کر لی کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک تو ادب آپ کی بارگاہ میں یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں نہ بولوں، اور دوسرا یہ کہ میں، آپ امام ہیں، آپ میرے ولی امر ہیں، میں آپ کا فرمان بردار ہوں، جو کچھ آپ نے فرمانا ہے میں نے اطاعت کرنی ہے۔ ابھی جو آپ تقاضا کر رہے ہیں وہ بے حیثیت امام، یا یوں کہیں کہ بے حیثیت ایک شخصیت کے اظہار نظر کرنے، جو آپ کا حق ہے، میرا حق نہیں ہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے علی علیہ السلام کے بارے میں مقابلے میں یہ ادب ظاہر کیا۔ امام حسین علیہ السلام بھی پوری عمر جو امام مجتبیٰ کے ساتھ عہد امامت امام مجتبیٰ میں گزاری ہے، محض اطاعت کے ساتھ گزاری ہے۔ وہ اسی طرح تمام دیگر بزرگان بھی، ائمہ ہدا جو اپنے سے قبل امام وقت کے عہد میں تھے، اس وقت ان کے تابع اور یا شاگرد یا مطیع اور فرمان بردار کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کا عہد امامت کئی سختیاں تھیں۔ ایک یہ کہ علی علیہ السلام کے زمانے میں حالات یہاں تک جا پہنچے تھے، جو سنا ہوا ہے آپ نے، تاریخ میں ضبط ہے، کہ داخلی بغاوتیں، شورشیں مملکت اسلامی کے اندر اور امیر المومنین کے خلاف فتنے بہت اٹھنا شروع ہوئے، منافقین کی سازشوں کی وجہ سے، دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے، بنو امیہ کے سازشوں کے نتیجے میں فتنے بہت امیر المومنین کے عہد حکومت میں و امامت میں شروع ہوئے۔ ایک فتنے کو امیر المومنین سرکوب کرتے اور دوسرا سر اٹھا لیتا تھا۔ فتنوں کا زمانہ تھا، عصر فتن تھا، جس کو امام نے خود بھی یہی فرمایا کہ یہ عصر فتن و زمانہ فتن ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، دور دورہ ہے۔ اور امیر المومنین کی ساری حکومت و حکومتی مشینری و طاقت ان فتنوں کو دبانے میں صرف ہوئی۔ فتنہ شامی فتنہ، خوارج کا فتنہ، اصحاب جمل کا فتنہ، اور اس طرح کے بہت سارے فتنے جو جنگ نہیں بنے لیکن فتنے تھے۔ ایک بات ہم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوئی ہے، جو باقی اہم موضوعات کی طرح وہ بھی دفن ہو گئی ہے، اس کا عنوان ہے ناصران و ناسوران حکومت علی علیہ السلام میں۔ علی علیہ السلام کی حکومت میں ناصر اور ناسور، ناصر جو مددگار ہوتے ہیں، تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، ناسور جو پھوڑے بن جاتے ہیں، مشکل بن جاتے ہیں۔ مثلا آپ بھی دیکھیں، گھر کے اندر رہنے والے افراد مختلف ہوتے ہیں، کچھ ناصر ہوتے ہیں اور کچھ ناسور۔ ناصر وہ ہوتے ہیں جو گھریلو کاموں میں مدد کرتے ہیں، گھریلو مسائل میں مدد کرتے ہیں، گھر چلانے میں، گھر بچانے میں، گھر سنبھالنے میں۔ ناسور وہ ہیں جو گھر کے اندر مشکلات کھڑی کرتے ہیں، روزانہ لڑائی، روزانہ جھگڑا، روزانہ کوئی فتنہ، روزانہ کوئی اس قسم کی مشکل روز کھڑی کر دیتے ہیں، یہ گھر کے لیے ناسور ہوتے ہیں۔ ہر ماحول میں ایسے ہے، کچھ ناصر ہیں و کچھ ناسور ہیں۔ خوب، علی علیہ السلام کے زمانے میں یہ دونوں طبقے تھے، ناصر و ناسور۔ ناصر بہت کم تھے اور علی علیہ السلام کو حسرت تھی ناصر کی، لیکن جو ملے وہ سارے ناسور، یا اکثریت ناسور تھے۔ ناسور تو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، ناصر نہیں معلوم، ناصر پتا ہے، ناصر بھی نہیں پتا. جی ناصر مددگار کو کہتے ہیں، اور ناصور، ناصور وہ پھوڑا جو انسان کو نکلتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا، کئی کئی مہینے اس سے پیپ نکلتی رہتی ہے، اس کو ناصور کہتے ہیں. بعض پھنسیاں پھوڑے ہوتے ہیں، زخم ہوتے ہیں، لگتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بعض پھنسیاں پھوڑے ہوتے ہیں وہ کئی کئی مہینے بلکہ کئی کئی سال تک رستے رہتے ہیں، ان کے اندر سے پیپ نکلتی رہتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتے، علاج بھی کرائیں تو بھی صحیح نہیں ہوتے. ممکن ہے بعضوں کو خود نکلے ہوں یا دوسروں کو نکلے ہوں دیکھا ہو، پاکستان میں اس قسم کے پھوڑے زیادہ موسمی ماحول کی وجہ سے یا آلودگی کی وجہ سے زیادہ نکلتے ہیں لوگوں کو، یہ ناسور، ان کو ناسور کہتے ہیں. اسی طرح امت کے اندر کچھ ناسور ہوتے ہیں، ہر ماحول کے اندر کچھ لوگ ناسور کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، تکلیف دہ زخم، نہ ٹھیک ہونے والے تکلیف دہ زخم، جو ہمیشہ جن سے پیپ نکلتی رہتی ہے، ہمیشہ جن سے درد انسان کو محسوس ہوتا ہے. یہ محاورہ بنا ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی نظام اور حکومت میں مددگار نہیں ہوتے بلکہ ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں. علی علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے ناسور پیدا ہوئے امت کے اندر، نظام کے اندر، حکومت کے لیے بہت ناسور تھے، پھوڑے کی حیثیت اختیار کر گئے، تنگ کرتے تھے امیر المومنین کو اور بہت تکلیف دی انہوں نے امیر المومنین کو. نہج البلاغہ پڑھیں ہم تو کوئی امام اتنے نالان نہیں تھے جتنے امیر المومنین نالان تھے اپنے ساتھیوں سے، دشمنوں سے نہیں، دشمنوں سے ذرا بھی نہیں گھبراتے تھے امیر المومنین، بڑے بڑے طاقتور دشمنوں سے ذرا بھی نہیں گھبراتے تھے. کبھی امیر المومنین نے کسی بڑے سے بڑے دشمن کو اہمیت نہیں دی، اسے چھوٹا ہی سمجھا اور اسے سرکوب کیا. لیکن دوستوں سے، وہ دوست جو ناسور تھے، چونکہ دو ناسور اپنے ہی بدن پر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، ناسور اس کو نہیں کہتے جو اس پلر کے اوپر پھوڑا نکلا ہوا ہے، ناسور اس کو کہتے ہیں جو اپنے بدن پر پھوڑا بن جاتا ہے، زخم بن جاتا ہے. جو اپنی ساتھیوں کے اندر ٹیڑے لوگ ہیں، بد دماغ لوگ ہیں، نافہم لوگ ہیں، کج فہم لوگ ہیں، بے عمل لوگ ہیں، بد عمل لوگ ہیں، اس قسم کے لوگ تکلیف دہ شکل اختیار کر لیتے ہیں، انتہائی تکلیف دہ بن جاتے ہیں. اور امیر المومنین ان کے ہاتھوں بہت نالاں تھے، سخت نالاں تھے ان کے ہاتھوں. نہج البلاغہ میں بار بار ان کا شکوہ بھی کیا ہے، ان کا تذکرہ بھی کیا ہے. یہ موضوع عرض کیا تھا کہ بیان ہوا تفصیل کے ساتھ ہے، یہ موضوع بھی مفصل بات ہے لیکن ابھی مدفون ہے، آپ کو مل نہیں سکتا، قبرستان میں ہے یہ مرحوم. ناصور زیادہ تھے، ناصر کم تھے. حسرت تھی، ناصروں کی حسرت تھی تمام ائمہ کو. امیر المومنین بھی اللہ تعالیٰ سے ناصر مانگتے تھے لیکن جب پہنچتے تھے تو گنتے تھے یا دیکھتے تھے اکثر ان میں سے ناصور، مانگے کچھ تھے اور آئے کوئی اور. اور یہ درد آج تک جاری ہے، ناصر و ناصور، کہ ناصر مانگو ناصور آ جاتا ہے. البتہ ایک اور بھی نقطہ بیان کیا ہے کہ ناصر مانگو تو منصور آ جاتا ہے، یعنی آپ ناصر مانگے کہ ایسے لوگ آئیں جو ہماری مدد کریں. آتے کون ہیں؟ جو آپ سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں. ناصر جو مدد کرے، منصور جو مدد لے، مدد مانگنے والا. ناصور سین کے ساتھ ہے، ناصر و منصور سواد ہے اور ناصور سین کے ساتھ ہے، ناصور یعنی پھوڑا. اب وہ امام جنہوں نے ناصر مانگے اور منصور ملے، جس طرح امام حسین علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام نے ناصر طلب کیا، حل میں ناصر ینصرنا، اور دڑ دڑ جاتے ہیں، کاروان کے کاروان جاتے ہیں، لیکن ناصر بن کر نہیں جاتے بلکہ منصور، اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں امام سے منظور کروانے کے لیے کہ پہلے ہمارا راشن پورا کریں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے. ہم زیارات پہ جو جاتے ہیں تو امام نے طلب کیا ہے، حال میں ناصر کہا ہے ہم جاتے ہیں، لیکن ہم جا کر پہلے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں کہ ہم تو خود مدد کے محتاج ہیں، ہماری پہلے مدد کریں، راشن ہمارا پورا کریں آپ، پھر وقت ہوا تو سنیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، منصور پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن وہ آئمہ زیادہ مظلوم ہیں کہ جنہیں منصور سے بھی اگلی نسل ملی اور وہ ناسور ملے، یعنی تنگ کرنے والے، پھوڑے، تکلیف دہ عناصر و لوگ۔ امیر المومنین کے زمانے میں ناسور زیادہ پیدا ہو گئے تھے، اور یہ ناسور ملے امام مجتبیٰ علیہ السلام کو، فوج کے اندر ناسور، قوم کے اندر ناسور، مختلف اداروں کے اندر ناسور، یہ ناسور کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ چونکہ امام علی کا زمانہ فتنوں کا زمانہ بن چکا تھا، سازشیں بہت شروع ہو گئیں شامی حکومت کی مداخلت سے، اور اندر نافہموں نے، دونوں نے مل کر، اور عوام جو پراپوگنڈے کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں، ان کے اندر بہت جلدی یہ افواہیں پھیل جاتی تھیں۔ امام مجتبیٰ کو یہ حالات ملے حکومت کے لیے۔ اب توجہ کریں گے اس قسم کے حالات میں کہ جب ساتھیوں کے بجائے اکثر ناسور ہوں، تکلیف دہ لوگ، یہی لوگ جو کوفہ میں بعد میں امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے دعوت دی، یہ سب امام حسن کے ساتھی تھے، یہ اصل ارکان تھے اس وقت، جو جنہوں نے امام حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی، یہ امام حسن کی فوج تھی پہلے، بڑے بڑے ان میں نامآور قسم کے لیڈر تھے، جنہوں نے بعد میں سب نے ایک ایک کر کے دھوکہ دیا، دغا دیا، یہ سب کے سب موجود تھے، بڑے نام۔ مثلا بہت سارے ایسے نام ہیں جو کربلا کے بعد بہت مشہور ہوئے امام مجتبیٰ کے زمانے میں، ان کا کردار، یا اصلا تھے ہی نہیں، اگر تھے بھی تو ناسور کی حیثیت رکھتے تھے، تکلیف دہ کردار تھا ان کا، یا بالکل تعاون نہیں تھا کسی قسم کا، نصرت نہیں کرتے تھے امام کی، اور اگر کوئی کردار ادا کرتے بھی، اگر فعال ہوتے، ایکٹیو ہوتے، تو ناسور کی حیثیت رکھتے تھے یہ۔ مثلا یہی شخصیت جو بہت مشہور ہیں اور آئمہ سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہے شیعوں کے نزدیک، اتنا امام کو پسند نہیں کرتے جتنا مختار کو پسند کرتے ہیں شیعہ، اگر ایک طرف امام ہو اور ایک طرف مختار ثقفی تو شیعہ کس کو پسند کریں گے؟ مختار ثقفی کو، آج کی شیعہ کی بات کر رہا ہوں، فیوریٹ شخصیت ہیں مختار ثقفی تشیع کی آج کل۔ اور یہ مختار ثقفی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ نظر نہیں آتے، موجود تھے یہ امام حسین کے زمانے میں، تو وہ حالات کوفہ کے کچھ اور ہو گئے تھے، لیکن امام مجتبیٰ کے زمانے میں امام خود کوفہ میں بے حیثیت حاکم موجود تھے، کوئی جیل میں نہیں تھا، کوئی زندان میں نہیں تھا، بنو امیہ کا عمل دخل کوفہ میں نہیں تھا، اقتدار و قوت و حکومت خود امام کے پاس تھی، کوفہ دارالخلافہ تھا امام کا، امام علی علیہ السلام کا، اور بعد میں امام مجتبیٰ علیہ السلام کو مل گیا، اور یہی کوفہ فتنوں کا مرکز و گڑھ بنا ہوا تھا، فتنوں کا شہر تھا، شہر فتن بن چکا تھا۔ اور جتنے بعد میں بڑے بڑے لوگ جنہوں نے سر اٹھایا، لیڈر بنے اور پارٹیاں بنائیں، کیسانیہ گروہ بنا، توابین بنے، فلاں بنے، فلاں بنے، امام مجتبیٰ کے زمانے میں تکلیف دہ کردار تھا ان سب لوگوں کا امام کے لیے۔ اگر یہ لوگ، یہی مختار ثقفی جو انہوں نے کربلا کے بعد جو کچھ کیا ہے، اگر امام مجتبیٰ کے زمانے میں یہ کردار ادا کرتے، قطعاً امام کو اتنی تکلیفیں نہ دیکھنا پڑتی، یقیناً نہ دیکھنا پڑتی، چونکہ اس وقت سخت ضرورت تھی ناصروں کی، انصار کی ضرورت تھی۔ میں ایک کا کردار بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو تکلیف دہ شخص بن گیا تھا امام کے لیے، بہت بڑا فن خان شیعہ، سلیمان ابن سرد خزائی، جو عمر میں بھی سب سے بڑا تھا اور سیاسی لیڈر بھی تھا، اور جس نے شیعوں کے اندر امام کے زمانے میں اپنا گروپ بنایا ہوا تھا، آئمہ کے زمانے میں گروپ اپنا بنایا ہوا تھا اس نے، اور اس کو لیڈ کرتا تھا یہ۔ چند بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے، قبائلی نظام تھا، ہر ایک اپنے قبیلے کا سربراہ تھا، بڑا تھا، لیکن اس نے بہت سارے اپنے قبیلے اور دیگر قبائل کو بھی ساتھ ملا کر ایک بڑا گروہ بنایا ہوا تھا، اور جو بھی اقدام ہوتا میٹنگ کوئی ہوتی، یہ شخص بلاتا اس کے گھر میں ہوتی میٹنگیں، اتفاقاً امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے کوفیوں نے مختار کے گھر میں میٹنگیں کی ساری، اور جناب مسلم ابن عقیل وہاں گئے، اور یعنی یہ لوگ پیش پیش تھے، بڑے لوگوں میں سے یہ لوگ تھے، سلیمان ابن سرد اور یہ شخصیات. یہ سلیمان ابن سرد امام علی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جس کو امام علی علیہ السلام نے بہت سخت تنبیہ کی تھی، بہت سخت الفاظ میں تنبیہ کی تھی امام نے اس کو. اور عموماً امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں خود رائے ظاہر کرتا تھا یہ سلیمان ابن سرد، اپنے آپ کو بہت دانا آدمی سمجھتا تھا، امام کچھ اور حکم دیتے یہ اس میں اور اپنی رائے ظاہر کرتا تھا کہ یوں کریں تو بہتر ہے. اور جہاں کوئی مشکل پیش آ جاتی وہاں یہ کہتا میری بات اگر سنی جاتی تو بہتر ہوتا. امام مجتبی علیہ السلام نے جب صلح کی، صلح کے بعد یہ شخص آیا امام کے پاس، یہی سب سے بڑا لیڈر اور بوڑھا بھی تھا، سفید ریش تھا. امام علیہ السلام کو آ کر اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے. اس نے امام مجتبی کو ان الفاظ میں یاد کیا، نہ کہ پیٹ پیچھے، سامنے. خب اب توجہ کریں کہ یہ زمانہ تھا امام مجتبی کا، اور یہ ساتھی تھے، یہ ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے ابھی، دشمنوں کی نہیں. عوام غیر آمادہ، بے شعور، کاج فہم اور نافہم. امام مجتبی علیہ السلام جو بات سمجھاتے وہ ان کے پلے نہیں پڑتی تھی، شامی پروپوگنڈا ان پر زیادہ اثر کرتا تھا. معاویہ بہت ہی چالاک، اور اس کے جو سیاسی مشاورین تھے وہ اس سے بھی زیادہ چالاک تھے. عجیب و غریب انہوں نے ماحول بنا دیا تھا امام مجتبی علیہ السلام کے ارد گرد، باقاعدہ ٹیمیں روانہ کرتے جو جا کر کاروائیاں کرتے، پروپوگنڈا کرتے، افواہیں پھیلاتے امام مجتبی کے لشکر میں اور کوفی عوام میں اور امام کے جو ساتھی تھے ان کے اندر. اور امام کی موجودگی میں یہ لوگ اس پروپوگنڈے کو مان لیتے، لیکن امام مجتبی سے جو پوچھتے یا نہ بھی پوچھتے تو ان کی بات پہ یقین نہیں آتا تھا ان کو. کنفیوژن بہت ہو گئی تھی. اگر میں خلاصہ حالت بیان کروں امام مجتبی کے زمانے میں لوگوں کی، عام عوام کی کیا حالت تھی، وہی حالت تھی جو آج ہے، ہماری حالت ہے، ہمارے عوام کی حالت ہے، کنفیوز، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پروپوگنڈا کنفیوژن کے دوران پروپوگنڈا زیادہ سنا جاتا ہے اور حقائق کم سنے جاتے ہیں، افواہیں زیادہ سنی جاتی ہیں اور حقائق کم سنے جاتے ہیں. حقائق بیان نہیں کیے جاتے، اگر بیان کیے جائیں تو انہیں بھی افواہوں کے ساتھ ہی شمار کیا جاتا ہے. اس کمزوری سے شامیوں نے، شامی بہت ماہر سیاستدان تھے، بڑے مکار، چالاک، حکومتی اہلکار ایک سے بڑھ کر ایک، لہذا انہوں نے بخوبی فائدہ اٹھایا. دڑا دڑ اپنی ٹیمیں روانہ کی انہوں نے، جنہوں نے اس کنفیوز قوم کو بالکل چکرا کے رکھ دیا. امام علیہ السلام کے یہ عوامی، یعنی عام لوگوں کی یہ حالت تھی. خواص جو امام کے عہدیدار تھے، جن کو امام نے ذمہ داریاں دی ہوئی تھیں، مسئولیتیں دی ہوئی تھیں، یہ ذمہ دار لوگ، یہ عوام سے بھی بدتر حالت ان کی تھی. یہ بھی ذہنی طور پر مردد تھے، تھکے ہوئے اور خستہ، حوصلے پست، ارادے ان کے ضعیف و کمزور، اور ایمان ان کے سست ہو چکے تھے. خواص کے یہ بڑی شخصیات جو جن کے وہ اختیارات تھے، مثلا مختلف علاقوں کے والی تھک چکے تھے، بالکل خستہ ہو گئے تھے. فتنوں کے زمانوں میں انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی، جس طرح ابھی پاکستان کے اندر بالعموم پوری قوم کے اندر فتنے ہیں، اور خصوصاً تشیعوں کے اندر ہر جگہ سے ایک فتنہ سر اٹھا رہا ہے، ہر موضوع سے، ہر چیز فتنے کا موضوع بنائی جا رہی ہے. کہیں کس چیز کا فتنہ، کہیں کس چیز، کہیں عقائد کو بنیاد قرار دے کر فتنہ، کہیں شخصیات کو بنیاد قرار دے کر فتنہ، کہیں سیاست کو بنیاد قرار دے کر فتنہ، کہیں رسومات کو بنیاد قرار دے کر فتنہ، کہیں عزاداری کو بنیاد قرار دے کر فتنہ، کہیں شخصیات کو بنیاد قرار دے کر فتنہ، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، گھر گھر فتنہ ہے۔ اس وقت پارا چنار میں، پارا چنار جو قلعہ ہے، شیعوں کا قلعہ ہے، مضبوط قلعہ تشیعوں کا، اس وقت موجودہ صورت حال یہ ہے، یعنی اسی ماہ رمضان میں، یا کہیں آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن پارا چنار میں صورت حال یہ ہے کہ گھر گھر کے اندر فتنہ داخل ہو چکا ہے تشیع شیعوں کے ہاں۔ چونکہ اہل پارا چنار نے ایک شجاعت دکھائی، حماسہ خلق کیا، مقاومت کی، تاریخی کام کیا پارا چنار کے لوگوں نے، مجاہدوں نے، جو وہ تاریخی کام جو اپنی قوم کو ہم نہیں بتا سکے، جن کو بتانا چاہیے تھا وہ نہیں بتا سکے، اس کو واقعا بے نظیر و بے مثال کام کیا مومنین پارا چنار نے۔ اور اس کے بعد دشمن نے دیکھا کہ یہ بندوقوں سے، اسلحے سے تسخیر ہونے والے نہیں ہیں، تلواروں سے جن کو تسخیر نہ کیا جا سکے، فتنے انہیں جلدی تسخیر کر لیتے ہیں۔ علی علیہ السلام تلوار سے نہیں امیر المومنین کو پریشان کیا جا سکتا، امیر المومنین خود شجاع ہیں، اور امیر المومنین کے پاس ایسے سردار ہیں مالک اشتر جیسے جو تلوار سے نہیں دبتے، لیکن انہی کے اندر فتنے کھڑے کر کے پریشان کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی ہوا، وہ جنگ صفین سب سے طولانی جنگ رہی ہے، اور اتنی لمبی جنگ کے اندر تلوار نے امیر المومنین کو پریشان نہیں کیا، شہادتوں سے نہیں پریشان ہوئے، لیکن فتنوں نے امیر المومنین کو بہت تکلیف پہنچائی، سخت تکلیف پہنچائی۔ اس وقت پاکستان بالعموم اور تشیع بالخصوص عالمی سطح پر اور علاقائی سطح پر فتنوں کی زد میں ہیں، فتنوں کے ذریعے سے تشیع کو ختم کیا جائے، اور یہ پرانا حربہ ہے شیعہ کے خلاف، اہل امامت کے خلاف، پیروان امامت کے خلاف پرانا ہتھیار اور کامیاب ہتھیار ہے کہ شیعہ اگر بندوق سے نہ ڈرے، نہ دبے، فتنے سے ضرور شکست کھا جاتا ہے۔ کوفہ میں یہی ہوا، بنو امیہ نے اسی سے استفادہ کیا، بنو عباس نے اسی سے استفادہ کیا، حکومتوں نے اسی سے استفادہ کیا، اور آج بھی اسی سے کامیاب حربہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، کہ شیعوں کے اندر فتنے کھڑے کرو، اور فتنہ جلدی تشیعوں کے اندر پھیل جاتا ہے۔ یہ کمزوری ہے، اس کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے ضعف ہیں، کون سے پہلو ہیں، کیوں فتنہ جلدی ان کے اندر پھیلتا ہے، باقی قوموں کے اندر اتنا جلدی فتنہ نہیں پھیلتا، باقی مذاہب میں جتنا جلدی شیعوں کے اندر فتنہ پھیل جاتا ہے۔ بہت آسان ہے، ایک آدمی اٹھ کے فتنہ پھیلا سکتا ہے، دو گروہ بنا سکتا ہے، دس گروہ بنا سکتا ہے، ان کو آپس میں لڑا سکتا ہے، ان کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا سکتا ہے۔ کوئی فقہی مسئلہ اٹھا لیں، کوئی سا فقہی مسئلہ اٹھا لیں، اور مثلا یہ کہ نماز میں بسم اللہ اونچی پڑھیں یا دھیمی پڑھیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، نماز بے شک نہ پڑھیں اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بسم اللہ اونچی پڑھیں یا دھیمی پڑھیں اس پہ فتنہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ابھی اٹھ کے ایک آدمی کہے گا جو بسم اللہ اونچی نہیں پڑھتا اس کی ماں مشکوک ہے، اس کا فلاں مشکوک ہے، خوب یہ فتنے کی زبان ہے، یہ فتنہ گروں کی زبان ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کے متولی فقہا موجود ہیں، ان فقہا سے جا کر پوچھ لو کہ وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو پڑھو، اجازت نہیں دیتے تو نہ پڑھو آپ۔ لیکن فتنہ گر اور فتنہ پذیر جو فتنوں کو لینے کے لیے تیار ہیں اور فتنوں کے لیے تیار ہیں، اس وقت پاکستانی قوم انقلاب کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، فتنوں کے لیے تیار ہے۔ اہل ممبر نے، وہ غریب نے محنت کر کے قوم کا مزاج فتنہ گری و فتنہ پذیری والا بنا دیا، فتنے جلدی قبول کرتے ہیں، ہدایت قبول کرنے کے لیے ابھی تیاری نہیں ہے، آمادگی نہیں ہے، ہدایت کے مزاج نہیں بنے۔ امیر المومنین کے خطبے سنتے تھے اور سن کر انسنا کر دیتے تھے۔ آخرکار امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تھک گیا ہوں، توجہ فرمائیں، انتھک شخصیت جسے کوئی نہیں تھکا سکتا تھا، اپنی قوم کے سست لوگوں نے اور فتنہ پذیر لوگوں نے تھکا دیا۔ امیر المومنین خود فرماتے ہیں میں تھک گیا ہوں تمہیں سمجھا سمجھا کے، میری بات نہیں سمجھتے ہو، باقی ہر ایک کی بات سنتے ہو، تم شامیوں کا پروپوگنڈا سنتے ہو، کوفیوں کا فتنہ سنتے ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب قوموں کا مزاج فتنہ پذیر بن جاتا ہے، انہیں فتنوں کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے، عزیزان بہت مشکلات پیش آتی ہیں مکتب امامت اور رہبری کو۔ وہ رہبر سب سے مظلوم رہبر ہیں جن کی قومیں اور جن کی امتیں امامت کو قبول کرنے کے بجائے فتنوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تجربہ شدہ ہے، نئے تجربوں کی ضرورت نہیں ہے، مزید فتنے بڑھیں گے۔ آپ بیداری، ملت پاکستان کو بیدار کرنا چاہیں، اس کا رد عمل دیکھ لیں، بیداری کو کتنا قبول کرتے ہیں، اور اگر فتنہ کھڑا کرنا چاہیں، فتنہ ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے۔ مثلا تشیع میں ولایت امیر المومنین رکن ہے، اسی پر سارا تشیع قائم ہے، اساس تشیع کی ولایت امیر المومنین ہے، لیکن فتنہ گروں نے اسی کو، جو رکن ہے ایک دین کا، مذہب کا، اسی رکن کو فتنے میں بدل دیا۔ شامیوں نے یہ کام کیا، خلیفہ سیوم کو قتل کیا گیا، اور خلیفہ سیوم کے قتل کو امت کے اندر فتنے میں بدل دیا، فتنہ بنا دیا۔ چونکہ لوگوں کا مزاج فتنہ پذیر ہو چکا تھا، یا یوں کہیں کہ فتنہ پذیر مزاج بنایا جا رہا تھا۔ امیر المومنین خلیفہ سیوم کے بعد امیر المومنین خلیفہ بنے، اور امیر المومنین نے تمام حقائق لوگوں کو بتائے، امیر المومنین کی نہیں سنتے تھے، فتنہ گروں کی سنتے تھے۔ فتنہ گر آ کے کہتے تھے کہ امیر المومنین اس قتل میں ملوث ہیں، اور امیر المومنین نے قاتلوں کا ساتھ دیا ہے، پناہ دی ہے۔ امیر المومنین خود اس سے لا تعلقی ظاہر کرتے۔ امیر المومنین فرماتے کہ میں نے خلیفہ کو بچانے کے لیے از حد کوشش کی ہے، اس حد تک کوشش کی ہے کہ مجھے خود خوف آنے لگا ہے کہ اتنی نہیں، مجھے آگے آنا چاہیے تھا ان کی حمایت میں، اتنی میں نے حمایت کی ہے۔ لیکن علی علیہ السلام کی کوئی بات نہیں سنتے تھے، پروپوگنڈا کرنے والی مشینری کی بات فوراً سن لیتے تھے۔ یہاں سے فتنے شروع ہوئے، امام حسن کے زمانے میں اوج پہ جا پہنچے تھے۔ اب توجہ کریں، جس قوم کی یہ حالت ہو کہ کنفیوز ہو اور فتنہ پذیر، فتنے قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اس کے دل و دماغ فتنہ سازی کے لیے ہو، جس طرح ابھی ہو گیا ہے کہ ولایت جو محور اتحاد تشیع ہے، وہ آج فتنہ گروں نے محور اختلاف تشیع بنا دیا ہے۔ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس قوم کے اندر فتنے کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے۔ جس طرح دہشت گردی پھیلنے کی صلاحیت پاکستان میں ہے، فرقہ واریت کی صلاحیت ہے، اتحاد کے لیے تیار نہیں ہے پاکستانی ابھی۔ شیعہ و سنی فتنہ و شیعہ و سنی فساد کے لیے پاکستان بھرپور تیار ہے۔ معمولی سے مسئلے میں ایک نعت کے ذریعے سے جھگڑا کرا دو، ایک قصیدے کے ذریعے سے جھگڑا کرا دو، ایک تبصرے کے ذریعے سے جھگڑا کرا دو، ایک تقریر کے ذریعے سے جھگڑا کرا دو، لیکن ہزار تقریروں کے ذریعے سے بھی ان کو آپس میں ملایا نہیں جا سکتا۔ ایک تحریف شدہ روایت، ایک جھوٹی روایت، ایک ضعیف روایت بیان کر کے ان میں فتنہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہزار آیات، 6000 آیات پڑھ کر انہیں متحد نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ اس وقت جو آمادگی ہے وہ ہدایت کی نہیں بلکہ فتنے کی آمادگی ہے۔ امامت کے لیے بہت بڑا امتحان یہ ہے عزیزان، بہت امتحان اور بڑی مظلومیت ایک امام کی یہ ہے کہ امام کو جو دشمن ملے سازشی و فتنہ گر اور ساتھی ملے فتنہ پذیر. امام مجتبیٰ کی مظلومیت کا یہ پہلو ہے کہ دشمن فتنہ گر ہے اور ساتھی فتنہ پذیر، فتنہ قبول کرنے والا. کتنے جلدی شیعہ فتنہ قبول کرتا ہے، تعجب ہوتا ہے. یقین جان لیں کہ بہت عرصے سے، شاید نوجوانی سے یہ ایک الجھن ہے کہ کیوں اتنا جلدی فتنے پھیل جاتے ہیں، فتنے عام ہو جاتے ہیں. امیر المومنین نے نجب البلاغہ میں متعدد خطبے بیان کیے ہیں فتنے کے موضوع پر، اور یہ بتایا ہے کہ یہ فتنے جو اس وقت موجود ہیں ان میں سے کچھ کو میں نے سرکوب کیا ہے، کچھ ابھی باقی ہیں، اور ان سے شدید تر فتنے بعد میں آنے والے ہیں. سیاتی علیکم زمان، میرے بعد تمہارے لیے ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں تہس نہس کر دینے والے فتنے پیدا ہوں گے اور تمہیں تہو بالا کر دیں گے. یہ موضوع بھی فتنہ آخر الزمان کے عنوان سے بیان ہوا ہے کہ وہ بھی قبرستان میں آرام فرما رہا ہے. فتنہ آخر الزمان کہ آج کے امیر المومنین کی پیشن گوئیاں ہیں، یہ معجزہ ہے امیر المومنین کا. در حقیقت امیر المومنین کا حقیقی معجزہ کہ میرے بعد ایسے فتنے آنے والے ہیں تمہارے لیے جو تمہیں تہوالا کر دیں گے، زیر و زبر کر دیں گے. اس میں حضرت نے فرمایا کہ فتنے آگ کے شولوں کی طرح ہیں، جس طرح جنگل میں آگ لگتی ہے اور ہر خشک و تر کو جلا دیتی ہے، آنن فانن خاکستر و راکھ بنا دیتی ہے، فتنے اس طرح سے پھیلتے ہیں اور تہس و نہس کر دیتے ہیں. اس وقت 5 کروڑ شیعہ راکھ کا ڈھیر بن گئے ہیں، فتنوں نے بنایا ہے، فتنوں نے قوم کی یہ حالت بنائی ہے، فتنوں نے ذہنوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا ہے، فتنوں نے ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، فتنوں کی وجہ سے بے اعتمادی پیدا ہوئی ہے، فتنوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے بارے میں سوء ظن پیدا ہوا ہے، فتنوں کی وجہ سے ہم آپس میں دشمن بن گئے ہیں اور دشمن کو کھلا چھوڑ دیا، اس کو دوست بنا لیا ہے. اور فتنہ پذیر ملت، اسے دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، خود اندرونی فتنے ہی اسے نابود کرنے کے لیے کافی ہیں، اندرونی فتنے اسے تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. کمزوری یہ تھی اس وقت لوگوں کے اندر، توجہ فرمائیں، 3 طبقے تھے امام مجتبیٰ کے زمانے میں، دشمن، عوام اور خواص. خواص یعنی وہ اہم شخصیات، بڑے لوگ جو امام کی حکومت میں اور امامت میں ذمہ داریاں جن کو سونپی گئیں یا بڑے لیڈران تھے اس وقت. دشمن مکار ہے، دشمن فتنہ گر ہے، دشمن سازشی ہے اور بڑی کھلی مکاری کر رہا ہے، کھلی سازش کر رہا ہے، دشمنی برت رہا ہے. عوام فتنہ پذیر ہیں، کنفیوز ہیں، اور کنفیوژن بہترین حالت ہے فتنے قبول کرنے کے لیے. اور خواص غیر آمادہ اور ناسور. ان خواص میں سے ایک کا کردار میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اب باقیوں کا وقت نہیں ہے. عبیداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی، امام حسن کے چچا زاد بھائی ہاشمی، امام حسن مجتبیٰ کی فوج کے سپہ سالار اعلیٰ تھے، یہ کمانڈر ان چیف فوج کا امام نے ان کو بنایا تھا. یعنی اتنا اعتماد، قابل اعتماد ساتھی کے امام نے فوج کا کمانڈر ان چیف اس کو بنایا اور پھر انہیں فوج دی، فوج کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ علی علیہ السلام کے زمانے میں جو جنگ حضوری رہ گئی، فیصلہ کن نہیں ثابت ہوئی، جنگ صفین، اس کو جا کر فیصلہ کن بنانا ہے، یعنی شامیوں کو قلقمہ کرنا ہے، ختم کرنا ہے اور یہ فتنہ شام سرکوب کرنا ہے. بھرپور فوج امام نے خود بنائی، خود دورے کیے، خود امام نے پورے علاقوں کے اندر، قبائل کے اندر گئے، لوگوں کو نکالا اور فوج بنا کر اس سپہ سالار کے حوالے کی کہ تو فوج لے کر بارڈر پہ پہنچ جا میدان جنگ میں، اور میں باقی ماندہ عوام کو، لشکر کو تیار کر کے اور تجھ سے آ ملوں گا، اور پھر اس وقت باقاعدہ جنگ شروع کرنی ہے۔ یہ فوج کا سپہ سالار اعلیٰ، ہزاروں افراد کی فوج لے کر اور راشن لے کر چلا جاتا ہے جہاں پر شامی فوج، معاویہ کی فوج پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی، ان کے بارڈر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جا کر انہوں نے بھی خیمے لگائے، وہ پہلے سے خیمے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب زیر دوبارہ جنگ کی تیاریاں امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں شروع ہو رہی ہیں۔ امام مجتبیٰ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، بھرپور تیاری ہے جنگ کی۔ کمانڈر ان چیف صاحب جاتے ہیں بارڈر پہ، جب پہنچتے ہیں وہاں خیمہ لگاتے ہیں، اور شامی وفد آتا ہے ملنے کے لیے ان کو، معاویہ کی طرف سے یہ شامی وفد آتا ہے ملنے کے لیے، اور آ کر امام حسن مجتبیٰ کے کمانڈر ان چیف کو تین پیشکش کی اس نے۔ تین پیشکش یہ تھیں کہ ایک، ہم اتنے ہزار دینار لائے ہیں، بہت بڑی رقم، یہ تھیلیاں ہیں سونے کے سکے، اور جتنی رقم ہم لائے ہیں اتنی رقم آپ کو بعد میں دی جائے گی اگر آپ ہماری باتیں مان لیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنی فوج سمیت امام حسن کو چھوڑ دیں اور معاویہ کے ساتھ آ کر مل جائیں، خیانت کریں امام کے ساتھ۔ دیں گے کیا آپ کو؟ ایک تو دینار ہیں، لاکھوں دینار دیں گے آپ کو، اور رقم میرے ذہن میں اب نہیں ہے، دقیق تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ اتنی رقم انہوں نے پیشکش کی۔ آدھا حصہ انہوں نے نقد دیا اور آدھا وعدہ تھا کہ آپ جب ہمارے لشکر میں آ جائیں گے تو باقی رقم وہاں دیں گے آپ کو۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ شامی خوبصورت عورتیں، اب آپ توجہ کریں کہ شام، یہی موجودہ لبنان، اردن اور دمشق، یہ سارا شام کہلاتا تھا، شامات یا شام، عرب، پورے عرب دنیا میں اس علاقے کے لوگ زیادہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، باقی عرب جلے سڑے ہوئے ہیں، یہ خلیجی عرب، لیکن یہ خطہ چونکہ آب و ہوا کے لحاظ سے معتدل ہے، لہذا یہاں پر خوبصورت لوگ ہیں۔ ابھی بھی یہ خلیجی عرب اسی علاقے میں عیاشی کے لیے جاتے ہیں، یہ سعودیہ والے جو لبنان میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عیاشوں کو لبنان چاہیے، عیاشی کے لیے چاہیے، تاکہ لبنانی عورتوں سے جا کر عیاشی کریں، یہ سعودی اس کو عیاشی کا اڈا قدیم سے بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے شام کی خوبصورت ترین عورت لشکر میں بٹھا کے رکھی ہوئی ہے، تیری انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، جو ہی تو پہنچے گا تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں گے ہم، سب سے خوبصورت عورت۔ اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ تو امام حسن کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے، وہ فوج جو بے نظم ہے، جو کنفیوز ہے، جو تھکی ہوئی ہے، جو خستہ ہے، جو تیار ہی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں معاویہ کی فوج ہے بڑی منظم ہے اور زیادہ ہے، اور آئندہ پوری مملکت ان کے ہاتھ میں آنے والی ہے، لہذا تجھے ہم کمانڈر ان چیف معاویہ کی فوج کا بنائیں گے، شام کی فوج کا کمانڈر ان چیف تو بنے گا۔ یہ تین وعدے، تین پیشکش انہوں نے امام مجتبیٰ کے کمانڈر ان چیف کو پیش کی، پیسہ، عورت اور منصب، زن، زر اور عہدہ۔ اب یہ کافی ہے، اتنی بڑی شخصیت کو لرزانے کے لیے کافی تھا، اور یہ شخص تسلیم ہو گیا۔ اس نے عورت کے بدلے اور دیناروں کے بدلے خیانت کی، اور اپنی فوج سمیت راتوں رات جا کر شامی فوج سے الحاق کر لیا، اور امام کے ساتھ بغاوت کی، خیانت کی اس شخص نے۔ یہ خواص کا ایک نمونہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ امام مجتبیٰ اس قسم کے ساتھیوں میں گرفتار تھے۔ یہ مظلومیت امام مجتبیٰ ہے، مل گیا جا کر، البتہ جا کر جب ملا تو تینوں چیزیں نہیں ملیں، وہ جو پیسے انہوں نے نقد دیے تھے وہ بھی چھین لیے واپس، اور عورت بھی جو تھی پہلے سے اس سے بھی دور کر دیا انہوں نے اس کو، اور منصب بھی نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ شامی بہت مکار تھے. انہوں نے کہا کہ جو شخص دینار لے کر وہ عورت کے وعدے پر نواسۂ رسول سے خیانت کر سکتا ہے, رسول کے بیٹے سے خیانت کر سکتا ہے, وہ ابو سفیان کے بیٹے سے زیادہ خیانت کر سکتا ہے, چونکہ ابو سفیان کا بیٹا تو مقدس نہیں ہے. جو فرزند رسول کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے. اور بارہا شامیوں نے یہ کام کیا. جس عورت نے امام مجتبیٰ کو زہر دیا وہ بھی شامیوں کے کہنے پر دیا, امیر شام کے کہنے پر. اور امیر شام کے کہنے پر جعدہ نے امام حسن کو زہر دی, امام کی بیوی نے. توجہ کریں, ایک امام گھر میں یہ اس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھی خواص بڑے ساتھی یہ ہیں, عوام یہ ہیں. یہاں امام مجتبیٰ کی مظلومیت بہت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے, قاتل شامیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. امیر شام نے اس کو وعدہ دیا کہ تو اگر امام مجتبیٰ کو قتل کر دے تو میں تجھے یزید کے ساتھ بیعت دوں گا. یزید مستقبل کا خلیفہ ہے اور تو خلیفہ مسلمین کی بیوی بن جائے گی, خاتون اول. اور اس نابکار نے یہی کام کیا, زہر دی, امام کو شہید کر دیا. پھر اس کے بعد اس نے معاویہ کو پیغام بھیجا امیر شام کو کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے, تو بھی اپنا وعدہ پورا کر دے. تو معاویہ نے یہی جواب دیا کہ جو فاطمہ کے بیٹے کو جو عورت مار سکتی ہے وہ ہندہ کے بیٹے کو زیادہ جلدی مار سکتی ہے, میں ایسی عورت کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کرتا. خیانتکاروں کو عموماً انجام یہی ہوتا ہے. لیکن آپ توجہ کریں امام مجتبیٰ کی اور امامت کی مظلومیت کو, امامت کے ساتھ مشکلات کیا ہیں. گھر کے اندر اس طرح کی خاتون خیانتکار, ساتھی عبیداللہ ابن عباس جو ایک نمونہ پیش کیا, یا سلیمان ابن سرت جو مخلص ترین تھے, یہ ان کی بات ہو رہی ہے, جن پر اعتماد کیا جا سکتا تھا یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اب وہ جو پہلے ہی قابل اعتماد نہیں تھے وہ دوسری کیٹیگری ہے, یہ جو قابل اعتماد تھے ان کا حال یہ تھا. اور تیسرے ہیں عوام جو کنفیوز ہیں, فتنہ پذیری کے لیے تیار. جب ایک قوم ان بیماریوں میں اور ان دردوں میں مبتلا ہو جائے, اس کے لیڈروں کو عورتوں, دیناروں اور پوسٹوں کے ذریعے سے خریدا جا سکتا ہو اور وہ قوم کو فروخت کر دیتے ہوں, امامت کو فروخت کر دیتے ہوں, دین و مذہب کو فروخت کر دیتے ہوں. کسی مثلا فرض کر لیں حکومت ایک کمیٹی بناتی ہے, ایسے نام نہاد کمیٹیاں بے اختیار جن کو کوئی اختیار نہیں ہے پاکستان میں, جیسے یہ امن کمیٹیاں ہیں. پاکستان میں ہر شہر میں, ہر گلی میں, محلے میں امن کمیٹی ہے. امن کمیٹی یعنی ایک بالکل فضول بے خاصیت چیز جس کو نہ کوئی اختیار ہے, نہ کوئی اس کا کام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. فقط جہاں پولیس کو اپنی ذمہ داری یا اپنے کندھے سے کوئی چیز اتار کے کسی کے اوپر پھینکنی ہوتی ہے, اس کے لیے ان لوگوں کو بنایا ہوتا ہے, جانسا دینے کے لیے. اس امن کمیٹی کی رکنیت کے لیے خوب شرط یہ کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کرو, آپ روزانہ تھانے آ کے رپورٹ دیا کرو, سب کے بارے میں اطلاع دیا کرو, رپورٹ دیا کرو کیا ہو رہا ہے, عروۃ الوثقی میں کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, یہ جوان کیا کر رہے ہیں, فلاں کیا کر رہا ہے, یہ رپورٹ آ کے دیا کرو. آپ کا عہدہ کیا ہے, امن کمیٹی کے رکن ہو آپ. اگر لوگ ان پوسٹوں کے لیے خیانت کرنے پہ اتر آئیں قوم کے ساتھ, اور فتنے اتنے, فتنہ پذیری اتنی عام ہو جائے, فتنوں کے مقابلے میں قوم کے اندر مقاومت ختم ہو جائے, اس قوم کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے, فتنے ہی اس کو ڈبو دیں گے. اس وقت ہماری حالت پاکستان میں ہو بہو وہی ہے جو امام مجتبیٰ کے عہد امامت میں قوم کی حالت تھی, فتنہ پذیری کے لیے تیار, اپنوں کے ساتھ خیانت کے لیے تیار, نظام امامت کے ساتھ خیانت کے لیے تیار. اگر آج آ کے مجھے پیشکش کریں کہ آپ کو کوئی عہدہ دے دیتے ہیں, حکومتی عہدہ, نام نہاد عہدہ, کسی بے فائدہ و بے خاصیت کمیٹی میں آپ کو ممبر بنا لیتے ہیں, میں ابھی پرواز کر کے جانے کے لیے تیار ہوں، اڑ کے جانے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کرنا کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف یہ بتا دو کہ آپ کی قوم میں کوئی سمجھدار آدمی تو نہیں ہے، کوئی تعمیری کام تو نہیں ہو رہا، کوئی بچے بیدار تو نہیں ہو رہے۔ خوب یہ رپورٹ سادہ سی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، اور کس لیے یہ چاہیے؟ تمہاری قوم کو تحفظ دینے کے لیے چاہیے۔ اب لہذا فوراً تعاون شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان، آج اس درد میں مبتلا ہے یہ قوم، اور یہ درد تشیع کا دیرینہ درد ہے، پرانا درد ہے، یہ روگ تشیع کا امامت کے زمانے کا روگ ہے، علی علیہ السلام کے زمانے کا روگ ہے، جو ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ جب تک تشیع ان بیماریوں سے نجات نہیں پاتا، وہ مظلومیت تاریخی جاری رہے گی۔ جوان و قوم اتنی آگاہ ہو، بیدار ہو، وہ ہوشیار و سمجھدار ہو، دور سے اس کو فتنے کی بو آ جائے، جیسے کوئی چیز جل رہی ہوتی ہے آپ کو فوراً بو آ جاتی ہے کچھ جل رہا ہے، فتنوں کی بو آ جائے آپ کو۔ ایک آدمی جب بیٹھتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو شروع کرتا ہے، اس کی گفتگو سے فتنے کی بو آ جائے آپ کو، یہ فتنہ باز ہے، یہ فتنہ گر ہے، یہ ہمارے اندر فتنہ پھیلانا چاہتا ہے۔ نہ یہ کہ ہم چھوٹی سی بات کو فتنی کی بات کو، فرض کریں ابھی آپ کی خدمت میں افکار امام خمینی پیش ہو رہے ہیں، افکار امام میں سے کوئی آدمی ایسا نکلے جو ایک فکر امام کی لے کر اس کو پوچھتا پھرے، ہر ایک سے پوچھے کہ امام خمینی کی یہ رائے ہے، شہید مطہری کی یہ رائے ہے، شہید صدر کی یہ رائے ہے، ملت کی نجات کا یہ راستہ ہے، یہ کیسا راستہ ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، نہ اس کو انسنا کر دیتے ہیں۔ لیکن جس سے پھوٹ پڑتی ہے، جس سے فتنہ پھیلتا ہے، اس بات کو فوراً اٹھائیں گے، سب سے پوچھنا شروع کر دیں گے، سب کو بتانا شروع کر دیں گے، فتنے کی بات ہے چھوڑ دو، سنی انسنی کر دو، فتنوں سے مقابلے کی تیاری کرو۔ عزیزان من، فتنے سے مقابلہ مکے لاتوں سے نہیں ہوتا، فتنے سے مقابلہ بھڑکے مارنے سے نہیں ہوتا، ڈھینگے مارنے سے نہیں ہوتا، فتنوں کا مقابلہ ہوشیاری و بیداری سے ہوتا ہے، ہوشیاری و بیداری سے مقابلہ ہوتا ہے۔ جس دن تشیع فتنوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اس دن تشیع کی امامت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی، تشیع امامت کرے گا پوری دنیا کی۔ اور آج بھی جہاں جہاں تشیع فتنے سے پاک ہو رہا ہے، وہاں سرخرو اور سرفراز ہو رہا ہے۔ لبنان میں، ایران میں تشیعوں میں فتنے تھے، فتنوں کے مقابلے میں مقابلہ کیا، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بیدار کیا، آگاہی دی، اور فتنہ بازی چھوڑ کر بیداری کی طرف آئے، فتنہ گر مسائل میں دلچسپی نہیں لی۔ توجہ کریں، انقلاب کی تحریک جب امام نے شروع کی، اس کے ہمزمان ایک عالم نے، ایک ایسے عالم نے جو سوجھ بوجھ زیادہ نہیں رکھتا تھا، اور بعض لوگ ہوتے ہیں اتنی سادہ ہوتے ہیں، اخلاص ہوتا ہے ان کے اندر لیکن بصیرت نہیں ہوتی، حالات نہیں سمجھتے، تقاضے نہیں سمجھتے، اور انہیں سوجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ میں مثلا عورتوں کی محفل میں بیٹھ کر مردوں کے مسائل بیان کر دیں گے، مردانہ محفل میں بیٹھ کر زنانہ مسائل بیان کر دیں، وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ وہ ایران عراق جنگ ہو رہی تھی، وہاں ایک مولانا گئے، اور مجاہدین جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے تھے، ان مولانا کو کہا کہ آپ مجاہدین کے لیے تقریر کریں، آپ فرنٹ لائن میں جہاں وہ بندوقیں گنے لیے ہوئے دشمن کے سامنے، بس 50 میٹر اس طرف دشمن ہے اور یہ ادھر مورچوں میں بیٹھے ہیں، ان کو ایک مورچے میں اکٹھا کیا، مولانا کو کہا آپ ان کے لیے تقریر کریں۔ انہوں نے زنانہ مسائل بیان کرنا شروع کر دیے ان کے سامنے، مجاہدوں کے سامنے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ مجاہدین اسلام ہیں، آپ زنانہ باتیں یہاں آ کر کریں جو عورتوں کو سمجھانے کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی ضروری ہیں، چونکہ باقی باتیں ان کو کوئی نہیں بتاتا، تو میں اب اس قسم کے بھی مخلصین ہوتے ہیں بعض سادہ لو، جن کو یہ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ میں مجاہد کے لیے کیا بات کروں، عورتوں کے لیے کیا بات کروں، مردوں کے لیے کیا بات کروں، جوانوں کو بوڑھوں کے مسائل بتائیں گے اور بوڑھوں کو جوانوں کے مسائل بتائیں گے، نہیں ہوتا۔ اس شخص نے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں، یہ وہ زمانہ تھا جب امام خمینی نے انقلاب کی تحریک شروع کی، انقلاب کی تحریک اب بڑھنا شروع ہوئی، اسی وقت ایک شخص نے ایران میں کتاب لکھی کہ آئمہ کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ امام حسین کو علم امامت نہیں تھا، معاذ اللہ فلاں نہیں تھا فلاں نہیں تھا۔ ایک عجیب و غریب فتنہ ایران کے اندر پیدا ہوا اور حکومت نے اس کو خود خوب ہوا دی۔ مجتہدین میدان میں نکل آئے، علماء میدان میں نکل آئے، دو گروہ بن گئے، اور انقلاب و امام خمینی اور شہنشاہ اور یہ سب بھول گئے، اور ادھر سے کفر، ادھر سے فسق، ادھر سے تہمتیں، ادھر سے گالی، ادھر سے گلوچ، ادھر سے فلاں۔ ایک محاذ اندرونی، حوضۂ قم، حوضۂ مشہد، حوضۂ نجف، یہ سب کے سب مدرسے اور ممبر آپس میں الجھ گئے ایک شخص کی سادہ لوہی کی وجہ سے۔ امام خمینی کو بہت محنت کرنا پڑی اس فتنے کو ختم کرنے میں۔ امام نے بتایا کہ یہ سازش کے تحت شروع کیا گیا ہے تاکہ آپ کی توجہ انقلاب سے ہٹائی جائے، آپ کی توجہ حکومت ہٹانا چاہتی ہے۔ یہ ہے عزیزان من، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بہت دلچسپی ہوتی ہے ان چیزوں سے، فوراً پکڑ لیتے ہیں فتنے کی بات کو پھیلانے کے لیے۔ چھوڑ دو جہاں سنیے فتنے کی بات۔ امام مجتبیٰ کا درد یہ تھا عزیزان کہ قوم مکار، دشمن، فتنہ گر، فتنہ کھڑا کرنے کا ماہر و ایکسپرٹ تاریخ میں شاید اتنی مہارت کسی میں نہیں ہوگی جتنی اس حکومت میں تھی۔ امیر شام کی حکومت میں فتنہ بازی و فتنہ سازی کی صلاحیت تھی جتنی اس کے اندر، اکیڈمیاں تھیں اس کے پاس فتنے کھڑا کرنے کے لیے، اور جتنی ان میں فتنہ کھڑا کرنے کی صلاحیت زیادہ تھی، ادھر سے امام کی قوم کے اندر، امت کے اندر فتنہ قبول کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی، جس وجہ سے امام علیہ السلام کے لیے وہ مسائل و مشکلات پیش آئی۔ مقاومت، فتنوں کے مقابلے میں مقاومت ہوشیاری و بیداری و شعور کی مقاومت ہے۔ بندوق سے فتنے نہیں دبتے، ڈنڈوں سے فتنے نہیں دبتے، فتنے ہوشیاری، بیداری و آگاہی سے دبتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا مطلب قوم میں فتنہ ڈالنے کے لیے اور کون سی بات نجات کے لیے ہے، ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوا۔ لہذا امام مجتبیٰ انہیں جنگ کے لیے تیار کرتے، دوسری قوم ان میں فتنے ڈال دیتی، یہ فتنوں کو زیادہ مانتے، امام مجتبیٰ کی بات نہیں سنتے تھے۔ یہ درد تھا عزیزان امام مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ بے ارادہ قوم، عزم نہیں تھا، امام ان کو بلاتے تھے۔ ان کی ترجیح، اس زمانے میں لوگوں کا شوق کیا تھا؟ باغات بنانا، کھیت بنانا، بڑے بڑے ریوڑ خریدنا، بھیڑ بکریاں خریدنا، گھوڑے خریدنا، خچر خریدنا، مویشی فارم بنانا، یہ لوگوں کا شوق تھا، یعنی کاروباری ذہن تھے سب کے، اور سب چاہتے تھے اپنے بچوں کو۔ کوفہ چھونی تھا، فوجی چھونی، فوجی چھونی میں سپاہیوں کے بجائے تاجر ہو گئے سارے، اور وہ امام کی تقریر میں بیٹھتے، وہاں بیٹھے ہوئے بھی آپس میں ایڈریس لے لیتے تھے کہ اچھی زمین کہیں ہیں خریدنے کا، کوئی پلاٹ ہے مجھے بتاؤ میں خرید لوں۔ ادھر امام مجتبیٰ تقریر کر رہے ہیں اور نیچے بیٹھ کر وہ پلاٹ کی باتیں آپس میں کر رہے ہیں۔ امام مجتبیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی جنگ کرنی ہے فتنہ سرکوب کرنے کے لیے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے کہیں پتہ ہے، کہیں کسی علاقے میں ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو گھوڑوں کے ایڈریس دے رہے ہوتے تھے، خچر اور گدھے بتا رہے ہوتے تھے کہ فلاں جگہ اچھے خچر بکتے ہیں۔ عزیزان، جب ایک قوم کی یہ حالت ہو جائے، اس کو امام مجتبیٰ جیسے امام و قائد و رہبر ملے، شجاع، دلیر، بابصیرت، لیکن وہ قوم پھر بھی شکست کھا جاتی ہے، جس کی پیشن گوئی امیر المومنین نے کی ہوئی تھی کہ مجھے پتہ ہے عنقریب تمہارا اقتدار ختم ہونے والا ہے اور شامی اقتدار پر غالب آ جائیں گے۔ چونکہ عرض کیا تھا کہ وقت کم ہے ہمارا، وہ جامع گفتگو کا نہیں تھا موقع، لیکن یہ پہلو بہت اہم پہلو ہے۔ اگر ہم امام کے عہد سے، ایک تو امام کے عہد کو سمجھیں، آگاہی پیدا کریں، ہم تاریخی مطالعہ بڑھائیں، اپنا سننے پہ اکتفا نہ کریں۔ عزیزان، ممبروں پر سنانے والے اکثر خود آگاہ نہیں ہیں، نہ دین سے، نہ دیانت سے، نہ تاریخ سے، نہ امامت سے، اکثر غریب اپنی محنت پیش کرتا ہے، من گھڑت قصے بناتا ہے، آپ کو سرگرم کرتا ہے، ایسے جھوٹ اٹھ پٹانگ کی باتیں قوم کو انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں۔ جوانان عزیز، مطالعہ کریں، پڑھیں، اپنے دین کو پڑھیں، سیکھیں، تاریخ سے آگاہی حاصل کریں اور تاریخ سے عبرت لیں۔ امام مجتبیٰ کی تاریخ پڑھنا بہت اہم ہے، لیکن نہ ہر کتاب، امام مجتبیٰ کے حالات زندگی پر بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہی ممبری باتیں انہوں نے کتاب میں لکھ دی ہیں، یہ نہیں ہے تاریخ امام مجتبیٰ علیہ السلام۔ ایک بہترین کتاب شاید اردو میں ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ایک عرب مصنف نے لکھی ہے، رہبر معظم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور شاید اردو میں، مجھے نہیں علم نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوئی، نہیں ہوا، اصول امام حسن کا عنوان ہے ظاہراً اس کا، خوبصورت کتاب ہے وہ، وہ کتاب مطالعہ کی ہے، اگر اردو میں ملتی ہے تو اس کا مطالعہ کریں، اچھی کتاب ہے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن اور بہت سارا تجزیہ و تحلیل اس زمانے کو چاہیے، چونکہ پیچیدہ زمانہ ہے، آج بھی تشیع اسی گرفتاری میں مبتلا ہے، اسی مشکل کا شکار ہے جس میں امام مجتبیٰ کے عہد میں تھے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کوئی نہیں ہے، اگر ایک اچھا لیڈر آ جائے ہماری قوم نجات پا جائے گی، یہ تھیوری غلط ہے، کیونکہ امام حسن جیسا لیڈر تھا، امام حسن جیسے امام، امام حسن جیسی ہستی، امام حسن جیسی شخصیت، شجاع، بابصیرت، لیکن جب امت تیار نہ ہو، امت کنفیوز ہو، امت فتنہ پذیر ہو، عزیزان، بابصیرت لیڈر بھی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، بابصیرت لیڈر کے لیے بھی یہ امت ایک درد سر بن جاتی ہے، دشمن سے زیادہ پریشانی فتنہ پذیر قوم بن جاتی ہے۔ ہم نے یہ حالت اپنے اندر سے ختم کرنی ہے، اپنی قوم کے اندر سے، یہ بیڑا آپ نے اٹھانا ہے، یہ بیداری، یہ شعور آپ نے پیدا کرنا ہے، تشیعوں کی تاریخی مظلومیت کو ختم کرنا ہے، اور فتنوں کے مقابلے میں تشیعوں کو مضبوط کرنا ہے، فتنوں کے مقابلے میں تشیعوں کو مقاوم و صاحب استقامت بنانا ہے، کہ باقی کو کوئی قوم اگر فتنوں میں آ جائے، لیکن شیعہ کبھی فتنے کا شکار نہ ہو، نہ شیعہ سنی فتنے کا شکار ہو، نہ شیعہ فتنے کا شکار ہو، نہ عقائد کی بنیاد پر، نہ تاریخ کی بنیاد پر، نہ مذہب کی بنیاد پر، نہ سیاست کی بنیاد پر، نہ قومیت کی بنیاد پر اسے فتنوں کا شکار نہ کیا جا سکے۔ پارا چنار کے شیعوں کو بندوق سے دبانے کی کوشش کی گئی، نہیں دبا سکے، اب فتنے کی زبان سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور فتنے کی زبان بہت اثر انداز ہوتی ہے، بارود کی گولی سے زیادہ فتنے کی گولی بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے۔ عزیزان، یہ ہوشیاری اور بیداری کا وقت ہے، اور بیداری کا یہ پیغام عام کرنے کا وقت ہے، جو ہم سب کی ذمہ داری ہے، کہ یہ اگر ہم کریں تو انشاءاللہ وہ تاریخی قرض جو ہمارے دوش پر ہے اس کو ہم چکا سکتے ہیں، اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور وہ بیداری ملت و آگاہی ملت ہے، تاکہ فتنوں کا شکار ہو کر امامت، آج ہمارے امام حسن سے زیادہ مظلوم امام عصر ہیں، سب سے مظلوم امام عصر ہیں۔ علی علیہ السلام 25 سال خانہ نشین رہے، امام حسن چند سال خانہ نشین رہے، باقی ائمہ چند سال زندان میں رہے، گوشہ نشین رہے، لیکن وہ شخصیت جو 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہیں، وہ بہت مظلوم ہیں۔ کیسے نکلے گی امامت مظلومیت سے؟ امام مظلومیت سے کیسے باہر آئیں گے؟ ملت کی بیداری و ملت کی ہوشیاری سے، کہ کوئی فتنہ اس ملت کے اندر نہ پھیلا سکے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی یہ توفیق عنایت فرمائے پوری ملت کو، اور جوانان ملت کے اندر ان کو آگاہی و بصیرت و شعور عطا کرے انشاءاللہ، کہ اپنی آگاہی کے ذریعے سے تمام فتنے جو موجود ہیں اور جو دشمن سوچ رہا ہے، ان سب کو ناکارا و ناکام بنا کر، اور بصیرت و آگاہی کی بنا پر میدان ہموار کریں انشاءاللہ اس نازنین امام کے ظہور کے لیے، جو 1200 سال سے مظلومیت میں، پردہ غیبت میں منتظر ہیں کہ کب میرے ساتھی تیار ہوتے ہیں، کب وہ خواص تیار ہوتے ہیں، کب وہ جانصار تیار ہوتے ہیں، تاکہ میں پردہ غیبت سے باہر آؤں اور اس زمانے کو عدل و انصاف سے بھر دوں انشاءاللہ۔ آپ ملت کی بیداری و شعور کے لیے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے اور امام عصر کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد والے